بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد آج ہمارے حضرت والا شیخ العلماء عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور وعظ تحفہ ماہ رمضان دیکھ رہا تھا تو اس میں بعض مضامین ایسے دکھائی دیے کہ بہت ہی دل خوش ہوا کہ اس کا ایک وہ آڈیو کلپ بنا لیا جائے تو بہت مفید ہوگا. تو جب وعظ کے مطابق بیان کو میں سننا چاہا تو معلوم ہوا کہ حضرت والا رحمہ اللہ نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں تو بیان میں تو اور بات ہوتی ہے اور تحریر میں اور بات ہوتی ہے. تو ناظرین یا قارئین کو پڑھنے والوں کو اس کی ترتیب قائم رکھنے میں مفید ہوتا ہے. یعنی بغیر ترتیب کے جو بات سامعین کی ہوتی ہے وہ قارئین کی نہیں ہوتی. کتابی شکل یا تحریری شکل جب دی جاتی ہے بیان کو تو اس میں ایک ترتیب کا ہونا ضروری پایا جاتا ہے. تو میں دیکھ کر انتہائی حیران ہوا. پہلے بھی الحمدللہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے جو بیانات ہیں سب جانتے ہیں کہ ہمارے مرشد ثانی صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید ارشد جمیل میر صاحب رحمہ اللہ تعالی ترتیب دیا کرتے تھے اور اس کی تزئین بھی کرتے تھے اور اس کی تصحیح بھی کرتے تھے. ضرورت پڑتی تھی تو احادیث کی تخریج بھی کرتے تھے. غلط یہ کہ پورا وعظ ایک حسین و جمیل مرقع ہو کر پیش ہوتا تھا تحریری طور پر. تو بہت ہی متاثر ہوا کہ حضرت والا میر صاحب رحمہ اللہ نے حضرت والا رحمہ اللہ کے بیان کو اس خوبصورتی سے ترتیب دیا ہے تحریری طور پر. کہ ایک تو یہ خصوصیت اس میں کہ حضرت والا رحمہ اللہ کی کوئی بات رہ نہیں جائے, ہر بات اس میں آ گئی. لیکن بیان میں چونکہ ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے لیکن تحریری طور پر حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے اس کو اتنی خوبصورتی سے اور ایسے غیر محسوس طریقے سے ترتیب دیا ہے کہ کوئی پہچان نہیں سکتا جب تک کہ بیان سے اس کو نہ ملا ہے. تو میں عاجز ہو گیا کہ وہ آڈیو کلپ کوئی مختصر, چونکہ میں مختصر کلپ بنانا چاہتا ہوں 3-4 منٹ کے, تو اس کو میں جمع نہیں کر پایا ابھی تک کہ کوئی پوری بات جو ہے ضبط ہو جائے اس میں, جو مکمل ہو جائے مضمون. بہرحال پھر فی الحال تو یہ ارادہ کیا کہ جو رمضان المبارک کا میں حضرت والا رحمہ اللہ کی نصیحت کا خلاصہ ہے وہ تھوڑا سا اپنے الفاظ میں پیش کر دوں. تو حضرت والا رحمہ اللہ نے رمضان شریف سے پہلے ہی جو ہے یہ نصیحتیں فرمائی ہیں, اسی لیے میں نے بھی چاہا کہ حضرت والا کی نصیحت رمضان سے پہلے میں بھی حاصل کر لوں اور ہم سب لوگ حاصل کر لیں. کہ رمضان سے پہلے ہی جس طرح سفر شروع ہونے سے 2-4 دن پہلے ہی سے آدمی تیاری شروع کر دیتا ہے, تو یہ رمضان مبارک کا بہت ہی قیمتی مہینہ ہے, اس کا ہر لمحہ انتہائی قیمتی ہے, تو ہم پہلے ہی سے تیار ہو جائیں. تو خصوصاً حضرت والا رحمہ اللہ نے اس وعظ کے اندر دو بیماریوں کا ذکر کیا ہے. آج میں وہی دو بیماریاں اپنی نصیحت کے لیے اور تمام مسلمانوں کی نصیحت کی نیت سے یہ بتائیں بیان کرنا چاہتا ہوں. اور ایک تو بد نظری کی بیماری ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کی برکات سے محروم کرنے والی دو خاص بیماریاں ہیں, خاص جس میں ہم میں اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں اور آسانی سے مبتلا ہو جاتے ہیں, غیر محسوس طریقے سے مبتلا ہو جاتے ہیں اور یوں اپنے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. تو ان میں سب سے پہلی بیماری تو بدنگاہی کی ہے. اور الحمدللہ یہ مضمون بارہا بیان ہوتا رہتا ہے, کیا بھی جا چکا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بدنگاہی کو منع فرمایا ہے اور عورتوں کے لیے بھی اس مضمون کو الگ سے انتہائی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے جس طرح مردوں کے لیے بیان فرمایا. تو لہٰذا ہر مرد کے لیے نامحرم عورت کو دیکھنا اس کے قریب رہنا، اس سے بے تکلفی کرنا، لاپرواہی کے ساتھ رہنا، اور بازاروں میں چونکہ بے پردگی بہت ہے تو نگاہ بے ضرورت ادھر ادھر اٹھانا، اسی طرح سے گھر میں نامحرم ہو یا موبائل ہو یا کیبل ہو یا سائن بورڈ لگے ہوئے ہوں تو بدنظری ان ذرائع سے ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس کو قرآن پاک میں ہر مرد و عورت کے لیے حرام کر دیا ہے، اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پاک کرنے والا فرمایا ہے کہ جو نگاہ کی حفاظت کرے گا تو وہ اس کے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدنگاہی سے بھی حفاظت فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنگاہی کو آنکھوں کا زنا فرمایا ہے، اور بڑی سنگین بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر خراب کرنے والے کے لیے اور جس جو نظر خراب کرنے کا باعث بنے دونوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، لعنت کی بد دعا فرمائی ہے. بڑی خطرناک بات ہے کہ ہم روزے بھی رکھیں. اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح بعض شب بیدار ایسے ہیں جن کو رات بھر جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ روزہ تو ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کو کیا چیز پھاڑتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ اور غیبت، دو قبائل کا اس نے ذکر کیا. تو بہرحال نگاہوں کی حفاظت کے بغیر ہمارا روزہ، پھر روزہ کیسے ہوگا؟ فرض تو ساقط ہو جائے گا لیکن اس کے برکات اور اس کے انوارات اور اس کے ثمرات سے ہم محروم ہو جائیں گے. تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ تسلی کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک مہینے کا ہم پکا ارادہ کر لیں، نفس سے اپنے معاہدہ کر لیں کہ ہم نہ تو بدنگاہی کریں گے اور نہ ہی ہم غیبت کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے. ایک مہینے کے لیے ہم اپنے آپ کو پابند کر لیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے لیے بندوں کو پابند کیا کہ حلال بھی کھانا جائز نہیں، صبح صادق کے بعد سے تو غروب آفتاب تک ہر ایک بھی کوئی حلال نعمت بھی نہیں کھا سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک پابندی لگائی ہے، تو اسی طرح سے ہم اپنے نفس پر یہ پابندی لگائیں کہ ہم رمضان کے مہینے میں کوئی گناہ نہیں کریں گے. اور خصوصاً اس میں سے یہ دو بیماریاں حضرت والا رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی کہ روزے کی برکات سے محروم کرنے والی یہ دو بیماریاں. تو نگاہ کی ہم سختی سے حفاظت کریں. بار بار عرض کیا جاتا رہتا ہے کہ اسمارٹ فون بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے بدنگاہی کا بھی، اور آنکھوں کے زنا کا بھی، اور عقائد کی خرابی کا بھی، اور فضول اور لغو کاموں میں ابتلا کا بھی، اور بہت پریشانیوں کا یہ منبع ہے. میں نے اس کا نام تو رکھا ہے لیکن یہ کوئی ایسی فرض بات نہیں ہے، میں نے اس کا نام جلیس السوء رکھا ہے. جلیس السوء، برا ساتھی، یہ بری صحبت، اس کے ساتھ رہنا بس بڑا خطرناک ہے. بہت ہی دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ اس سے جائز کام بھی ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نام تو ایسا رکھنا معلوم نہیں کہ مناسب ہے یا نہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو مبتلا ہو جاتے ہیں بلا شبہ یہ جلیس السوء ہے، برا ساتھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور سے موبائل کو استعمال کرتے ہوئے اگر شدید ضرورت ہو تو انتہائی احتیاط سے استعمال کریں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ذرا سی لاپرواہی سے ہمارا روزہ پھٹ جائے. ہمارے روزے کے ثمرات ہیں، فوائد ہیں، برکات ہیں، تو بھوکا پیاسا رہنا، اتنی تکلیف اٹھائی اللہ کے لیے اور ذرا سی نگاہ خراب ہو گئی اور اس سے ہمارے روزے کے اثرات اور برکات اور ثمرات اور انوارات ضائع ہو جائیں. اور دوسری بیماری غیبت کی ہے. غیبت کے متعلق بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار فرمایا ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو، ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، برائی پیٹھ پیچھے بیان نہ کرو. اور بار بار اس بات کی تصحیح اپنے لیے بھی کرتا ہوں، دوستوں کے لیے بھی کرتا ہوں، کہ ہمیشہ جو ہے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ غیبت وہی ہے جو کسی کے پیچھے کوئی ایسی بات بیان کی جائے، اس کی ایسی برائی بیان کی جائے جو وہ سنے تو اس کو برا معلوم ہو اور حقیقت میں وہ بات ہو اس کے اندر، کسی کو غیبت کہتے ہیں۔ یہاں غلط فہمی ہم لوگوں ہو جاتی ہے کہ ہم تو بالکل حق بات کہہ رہے ہیں، تو حق بات تو ہے لیکن ہے یہ غیبت، کسی کی برائی کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، اس کو کھولنا، اس کا عیب بیان کرنا، یہی غیبت ہے۔ تو اس سے بہت بچنا ہے۔ اور ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے بہت ساری دلائل اس میں دیے ہیں کہ غیبت کی حرمت بندوں سے اللہ کی محبت کی دلیل ہے، کیونکہ بندوں یعنی کوئی باپ، حضرت نے مثال دی کہ کوئی باپ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کی برائیاں سارے بازار میں اور محلے میں ہوتی رہیں، تو وہ ہرگز اس کو برداشت نہیں کرتا، چاہے بیٹا کتنا ہی نالائق ہو، یہ بیٹے اور باپ کا معاملہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسی طرح سے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تو ان کی برائی بیان کرنا اللہ کو بھی سخت ناپسند ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے۔ تو غیبت جو ہے یہ بڑا ایسا گناہ ہے، حرام ہے، کہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دریافت فرمایا کہ مفلس کون ہے، تو صحابہ نے عرض کیا تو ہم تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم دینار وغیرہ نہ ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی بہت سی نیکیاں لے کر آئے لیکن ساتھ میں اس نے کسی کی غیبت کر دی، کسی کو مارا، کسی کو تان کیا، تو اس طرح سے وہ گناہ کرنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں اس شخص کو دے دی گئیں جس کی اس نے غیبت کی ہے، اور اگر وہ نیکیاں کم پڑ گئیں، غیبت زیادہ ہے، غیبت کا پلڑا بھاری ہے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے، تو اب اس جس شخص کی غیبت کی ہے اس کے گناہ اس کی گردن پر لاد دیے جاتے ہیں، تو ایسا شخص قیامت کے دن مفلس ہے، اس کے پاس نیکی کوئی نہیں، خالی ہے، بلکہ گناہ بھرے ہوئے۔ تو غیبت ایسا برا مرض ہے، اور حضرت نے فرمایا کہ غیبت کا سبب اصل میں تکبر ہے، کیونکہ جب آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو دوسرے کو برا سمجھتا ہے، تو یہی اصل میں تکبر کی حقیقت ہے، اپنے کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے کمتر جاننا، تو فرمایا کہ اس میں تکبر پوشیدہ ہوتا ہے۔ وہ فرمایا کہ جو غیبت کا مرض ہے اس کے متعلق ایک خاص حدیث حضرت نے یہاں بیان فرمائی ہے، میں بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ غیبت کے بارے میں ایک حدیث تو ایسی ہے جس کو سن کر شاید ہی کوئی ایسا ظالم اور احمق ہوگا جو غیبت کرے یا سنے۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اغتیب عندہ اخوہ المسلم وہو یغدر علی نصرہ فنصرہ نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جب کسی کے سامنے اس کے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور اس کی مدد کر دے، مدد تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائیں گے۔ اور مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی غیبت کرنے والے کی بات کا رد کرے، جیسے ہمارے سید الطائفہ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ کے سامنے جب کوئی غیبت کرتا تو خاموش رہتے، اور جب وہ غیبت کر چکتا تو فرماتے کہ جو کچھ تم نے کہا بالکل غلط ہے، ہم ان کو جانتے ہیں، وہ ایسے آدمی نہیں ہیں جیسے تم کہتے ہو، غلط کچھ کہو تو کچھ منہ سے نکالو میاں، وہ ہم سے اچھے ہیں، غلط کچھ تو کہو کچھ تو منہ سے نکالو کہ میاں وہ ہم سے اچھے ہیں، ان میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں وغیرہ۔ یہ نہیں کہ خاموشی سے سن لیا اور ایک لفظ بھی نہیں بولے، یا ہوٹل گوں ہوٹل گوں کبوتر کی طرح اس کی ہاں میں ہاں ملا دی کہ مجھے تو بہت عرصے سے یہی ڈاؤٹ تھا، آج تم نے بہت بڑا راز آؤٹ کر دیا ہے اور اسے خبر نہیں کہ میں خود ناک آؤٹ ہو گیا ہوں۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے مسلمان کی غیبت کی جائے اور اس کی مدد کرے، مثلاً یہی کہہ دیا کہ ہمارے سامنے غیبت مت کرو یا یہ بہت اچھے آدمی ہیں وغیرہ، تو نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بتاؤ بھائی کتنا بڑا انعام ہے ایک جملے سے اپنے بھائی کی مدد کر دینا، یا خواتین اپنی بہن کی مدد کر دیں کہ ہمارے سامنے غیبت مت کرو، غیبت تو سننا بھی حرام ہے، تو کتنا بڑا انعام ملے گا کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے گی. اگر وہ کہے کہ بھائی ہم کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں, یہ واقعی بات ہے, حقیقی بات ہے, تو کہہ دو کہ واقعی بات ہی ہے, تبھی تو غیبت ہے. اگر جھوٹی بات ہوتی تو بہتان ہوتا. غیبت کی تعریف یہی ہے کہ سچ برائی ہو جو پیٹھ پیچھے نقل کرے. غیبت کا حرام ہونا حق تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ پیار اور رحمت کی دلیل ہے. جیسے کوئی ابا اپنے بچے کو خود تو ڈانٹے گا مگر پسند نہیں کرے گا کہ میرے بیٹے کی برائی ہوٹلوں, اسٹیشنوں اور سڑکوں پر ہو. غیبت کے حرام ہونے میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کی یہ عظیم دلیل ہے یا نہیں کہ واقعی اس میں یہ عیب ہے مگر اس کا یہ تذکرہ بھی نہ کرو, میرے بندے کو رسوا نہ کرو. اگر بہت ہمدردی ہے تو اس کو خط لکھ دو یا خود چلے جاؤ تنہائی میں اس کو سمجھا دو. اور اگر مدد نہیں کی, غیبت سنتا رہا یا سنتی رہی تو کیا عذاب ہے یہ بھی سن لو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حدیث کے آخر میں ہے, فَإِن لَمْ يَنصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ أَدْرَكَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ادھر تو انعام ہے مدد کا اور یہاں پر کیا ہے کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے اگر اس کی مدد نہ کی, در حال یہ کہ اس کی مدد پر قادر تھا, یعنی جملہ کہہ سکتا تھا, وہاں سے اٹھ سکتا تھا, کچھ تو کہہ دیتا, لیکن اس نے اس پر بھی نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کی شرح محدثین نے کی ہے, اے خذلهم الله وانتقم منه, کہ اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گا اور اس سے انتقام لے گا. جس نے اپنے بھائی یا بہن کی عزت نہیں رکھی اور غیبت ہوتے ہوئے نہیں روکا اور اس کی مدد نہیں کی, غائب بھائی یا بہن کی جس کی برائی ہو رہی ہے, تو پھر خدا تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا دنیا اور آخرت میں اور اس سے انتقام لے گا. اس حدیث کے بعد ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ غیبت کرنے یا سننے میں کچھ فائدہ نہیں بلکہ بہت بڑا نقصان ہے, کتنا بڑا عذاب ہے. لہذا جو بھی غیبت کرے اس سے کہہ دو کہ معافی چاہتا ہوں, میرے کانوں کو آپ گناہگار نہ کیجیے, میرے سامنے غیبت نہ کیجیے. جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں ان میں بہت خوبیاں ہیں, اور کیا معلوم کس کا خاتمہ کیسا ہونا ہے اور قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے. تو یہ دو بڑی بیماریاں ہمارے حضرت نے فرمائی, اور اس کا سبب یہی ہے کہ اوقات کو, اپنے فارغ اوقات کو بجائے ذکر اور تلاوت میں لگانے کے, بجائے نمازوں میں, نفل نمازوں میں خرچ کرنے کے, یا اور کوئی ذکر و اذکار کرنے کے, مواعظ پڑھنے کے, بزرگوں کے حالات پڑھنے کے بجائے ہم جو ہے وہ اپنے نفس کی تابعداری کرتے ہیں اور ٹائم پاس کرنے کے بہانے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ گناہوں میں تو ٹائم پاس نہیں ہوتا, ٹائم فیل ہوتا ہے. ہماری زندگی کی قیمت گھٹ جاتی ہے, اللہ سے ہم دور ہو جاتے ہیں. تو یہ ٹائم پاس کرنا اگر ہے تو اس کو اچھے کاموں میں ہم لگائیں. اور میں عرض کرتا رہتا ہوں, حضرت کی تعلیم ہے کہ اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو آپ سو ہی جائیں, سونے سے انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو کچھ بھی اگر نہیں ہو سکتا تو آپ سو جائیں. زیادہ عبادت نہیں ہو سکتی تو کوئی غم کی بات نہیں ہے, مگر ہماری حضرت فرماتے تھے کہ جہاں یہ شرط کے ساتھ حلوہ دیا جا رہا ہو کہ بھئی آپ کو بہت عمدہ حلوہ کھلا رہے ہیں, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ حلوہ کھانے کے بعد آپ کو 20-20 جوتے بھی لگائے جائیں گے, اور آپ کہیں گے کہ نہ بابا ایسا حلوہ ہمیں نہیں چاہیے. تو اگر آپ عبادت کا حلوہ نہیں کھا سکتے کسی بھی وجہ سے, معذور ہیں, ضعیف ہیں, بیمار ہیں, یا کوئی بھی بات ہے, یا خدا نخواستہ دل نہیں لگتا عبادت میں, تو بھائی جوتے سے کھانے سے بچنا تو بہت ضروری ہے. اگر آپ حلوہ نہ کھا سکیں ہم لوگ تو جوتے سے پٹنے کا تو ہم بچاؤ کریں, انتظام کریں, تو گناہ سے ہم بچیں, ہر قسم کے گناہ سے بچیں, جھوٹ سے بھی بچیں, بدگمانی سے بھی بچیں, جہاں لڑائی جھگڑے سے بھی بچیں, اور غصہ بھی. میں اس کرتا رہتا ہوں کہ رمضان مبارک میں روزے میں جو معمول ہمارا بدل جاتا ہے کھانے پینے کا, اس کی وجہ سے مزاج میں بعض لوگوں کے چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور غصہ پیدا ہو جاتا ہے, ذرا ذرا سی بات پہ غصہ آنے لگتا ہے, خصوصاً جن لوگوں کو چائے, سگریٹ, پان, گٹکے وغیرہ کی عادت ہوتی ہے, جب صبح سے نہیں ملتا تو پھر ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے. اور بعض لوگ کمزور ضعیف ہوتے ہیں, ان کی بھی حالت ہو جاتی ہے کہ معمول بدل جانے سے کھانے پینے کا, تو ان کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پر یہ ایک مہینے کے لیے خاص طور پر ہمت باندھیں, کمر باندھیں کہ ہم نے صبر کرنا ہے اور بیجا غصہ کسی پر نہیں کرنا ہے اور غصے کو ضبط کرنا ہے اور حلم اختیار کرنا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، نگاہ کی خوب سختی سے حفاظت کرنی ہے، اور اگر عبادات میں جو ہے کوشش زیادہ صحیح نہ ہو سکے تو ہم نے سوئی جانا ہے، سو جائے، جس کو کاموں سے فرصت ہو، کچھ کرنے کو نہیں ہے، فراغت ہے، اس وقت وہ سو جانا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور رمضان المبارک کے تمام لمحات کی اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے بہترین رمضان بنا دے۔ اور جیسا کہ ہمارے حضرت دعا کے لیے سکھلایا کرتے تھے کہ بھائی یہ دعا کر لو کہ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے تقوی فی رمضان کو تقوی فی غیر رمضان کا سبب بنا دیجیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، چونکہ اس کا بنیادی مقصد ہی لعلکم تتقون فرمایا کہ روزہ فرض اس لیے کیا گیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تو رمضان میں انسان متقی ہو جاتا ہے، تو اس کے تقوی کی برکت سے خدا تعالیٰ ہمیں بقیہ 11 مہینے بھی تقوی سے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، ایک ایک لمحے کی ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے، اور اس کے جو روزے ہیں اس کی پوری پوری صحیح طریقے سے ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاص بھی نصیب فرمائے، اور راتوں میں تراویح کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ تراویح کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن پاک کی خوب خوب تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، اور بقیہ جو اذکار ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ چار کام رمضان میں کرنے چاہیے، ایک تو کلمہ طیبہ کی کثرت، اور دوسرے استغفار کی کثرت، اور تیسری اور چوتھی دو چیزیں وہ ہیں جن کے علاوہ جن کے سوا کچھ چارہ نہیں بندے کو، کہ جنت کی طلب کرے اور دوزخ سے پناہ مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔